الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد وصلاة کے بعد سورة ابراہیم کی تفسیر کا بیان جو شروع ہوا ہے اس میں اب تک جو بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی راہ کی طرف لگاتے ہیں. وہ اللہ جو عزت والا ہے، سب خوبیوں والا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، اور جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہے. اس کے تحت بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں، ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف قرآن کریم پڑھ کر سنایا ہے بلکہ اس کو سمجھایا بھی ہے. اور قرآن کریم بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں آ سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, جس کسی کو بھی ہدایت ملی ہے, جس کے لیے اللہ نے ہدایت خلق کی ہے, پیدا کی ہے, اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پہنچی ہے. مگر ان کے لیے خرابی ہے جو انکار کرتے ہیں, جو مانتے نہیں, اور پھر نہ ماننے کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے تک اس خرابی کو محدود رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دین میں کجی چاہتے ہیں, خرابی چاہتے ہیں, ٹیڑھا پن چاہتے ہیں. غلط راستے پر لگانا یا اسلام میں کبھی پیدا کرنا, غلط کو صحیح کہنا, صحیح کو غلط کہنا, سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا, خواہ وہ کوئی جاہل کرے یا عالم کرے, انہیں جاننا چاہیے کہ ان کے لیے خرابی کے سوا کچھ اور نہیں ہے. وہ لوگ جو علماء کہلاتے ہیں, جاننے والے, عالم جاننے والے کو کہتے ہیں, جان بوجھ کر ایسا کریں, ان کو عبرت پکڑنی چاہیے. دین واضح ہے, مکمل ہے. شریعت میں ہماری طبیعت کے تقاضوں کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان کی طبیعت اگر شریعت کے تابع نہ ہو, شریعت کی پابند نہ ہو, تو پھر وہ حیوانی طبیعت ہوتی ہے. اگر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی امتیاز نہ ہو, کوئی حد فاصل نہ ہو, ان کو تمیز کر کے الگ کرنے والی کوئی چیز نہ ہو, تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ راہ چلتے کھاتی لینا, سرے عام جو کچھ کیا نہ کر لینا, یہ تو حیوانی تقاضے ہیں. انسان کو عقل سے نوازا گیا, انسانی زندگی عقلی زندگی ہوتی ہے, اور اسلامی زندگی وہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو شریعت کی لگام دے دے, حلال اور حرام کا فیصلہ عقل سے نہ کرے بلکہ شریعت کے تحت کرے, شریعت سے پوچھے کس چیز نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو سمجھے. اگر ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا, اس کو نہیں سمجھا, تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوگی. وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار ہیں, نام چاہتے ہیں, اپنی طبیعت کے تقاضوں کی تکمیل چاہتے ہیں, وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. کیونکہ طبیعت کے تقاضے ہر وقت ایک نہیں ہیں, صبح کچھ ہیں, دوپہر کچھ ہیں, شام کچھ ہیں, رات کچھ ہیں, ہر لمحے بدل سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ٹھہراؤ بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی اچھائی بھی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں, آخرت کی لذتیں, آسائشیں, عیش, آرام دائمی ہیں. جنہوں نے دنیا میں چار دن کے مزے کر لیے, وہ آخرت کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. جنہوں نے چار دن دنیا میں پابند رہ کر گزارے, ان کو آخرت کے دائمی عیش ملتے ہیں. ایک کافر کے پاس تو آخرت کی زندگی کا تصور نہیں, لیکن ایک مسلمان کو تو بنیادی طور پر یہ ماننا پڑتا ہے اور اس کے ایمان میں جو چیز شامل ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جزا اور سزا کا مرحلہ ہے, میدان قیامت ہے, اور اس کے بعد جنت اور دوزخ, ہمارا اس کا ایمان ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے, جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. تو ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. جو حرام کمانے میں, دنیا کی لذتیں حاصل کرنے میں اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے, وہ صحیح راستے کی بجائے غلط راستے پر ہیں, اور یہ غلط راستہ انہیں کوئی اچھائی نہیں پہنچا رہا, بلکہ وہ اپنے لیے برائی ہی جمع کر رہے ہیں. اور یہ وہ گمراہی ہے جس کو اللہ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید, وہ دور کی گمراہی میں ہے, ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سلیم التبع ایسا شخص جس کی طبیعت میں سلامتی ہے, اچھائی ہے, وہ ہدایت قبول کرنے اور اسلام کی باتیں قبول کرنے سے انکاری نہیں ہوتا, وہی منکر ہوتا ہے, وہی انکار کرتا ہے جو دنیا پر فرشتہ ہے, جسے ظاہری چمک دمک متاثر کرتی ہے, اور جس کو اصل حقیقت کا علم نہیں, یا وہ جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہا ہے. وہ کافر جو عرب میں رہتے تھے اپنی سرداری کے لیے, ناجائز طریقوں کو جائز رکھنے کے لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا وہ اسلام قبول کریں گے تو ان پر ناجائز راستے بند ہو جائیں گے. وہ اس لیے شریعت کو, اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے تو ان کا حال جان لیا. آج ہمارے پاس 1400 سال کی تاریخ موجود ہے, ہم نے دیکھا 1400 سال میں کن لوگوں نے کامیابی پائی ہے, اور پھر پہلی امتوں کا حال کی قرآن میں ہم نے پڑھ سن لیا. اس کے باوجود ہم اگر ہدایت قبول نہ کریں, صحیح راستے کو اختیار نہ کریں, تو پھر ہم نے بھی کوئی خیر نہیں پائی. اگر ہم خیر چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, فوز و فلاح چاہتے ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دنیا میں بھی بہتری چاہتے ہیں, تو ہدایت کو قبول کرنا چاہیے, صحیح راستے کو قبول کرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم نے یہ بھی جان لیا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عارضی ہے, ہمارا ذاتی نہیں ہے, اللہ کا عطا کیا ہوا. ہمارے یہ سارے گھمنڈ, یہ غرور, یہ نشہ جو انسانوں میں جہ پکڑ لیا ہے جس نے, یہ سب دھرا رہ جائے گا. اے انسان, تجھے جان لینا چاہیے کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ دنیا تیرے لیے ہے, مگر تو دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں ایک مشین کو اگر اس کی افادیت کے لیے, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو مشین بنانے والے کی ہدایات کے مطابق ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور جو لوگ غلط استعمال کریں گے وہ مشین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اور مشین بھی خراب کریں گے. ایک چھوٹی سی بنائی ہوئی انسانی مشین جب غلط استعمال کی جائے تو فائدہ نہیں پہنچاتی. انسان کو سمجھ لینا چاہیے وہ اپنی ذات سے بھی اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک اپنے خالق و مالک کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کرے. اور پھر اپنی عقل سے کام لیجیے, اب سوچیے سمجھیے کہ آپ کو اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ چیزیں جو آپ کی عقل کو نقصان دیتی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کی صحت کو نقصان دیتی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے ایمان کو نقصان دیتی ہیں، اسلام نے ان کو منع کر دیا. اور ہر وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے جس میں آپ کی بہتری ہے، جس کے لیے واضح طور پر ہدایات موجود ہیں. یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز بہت اچھی تھی اور آپ کو منع کر دیا گیا، ایسی کوئی چیز بتائیے. ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری 63 سالہ زندگی مکمل نمونہ ہے، جس میں 23 برس وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد نبی پاک نے گزارے تھے. ان کی صبح، ان کی شام، ان کے دن اور ان کی راتیں، ان کی جلوت اور ان کی خلوت، ان کی تنہائی اور ان کی محفل آرائی کی باتیں ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے قرآن پر ہمیں عمل کر کے دکھا دیا. کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ کیا صحابہ کامیاب نہیں تھے؟ کیا اولیاء کامیاب نہیں تھے؟ وہی تو کامیاب تھے. اور کامیابی انہی کی پیروی میں ہے جنہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پھر کوئی کامیابی پائی نہیں. یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دین میں کجی چاہتے ہیں، اس کے تحت یہ بتانا چاہتا ہوں اور ضروری ہے بتانا کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے سامنے کوئی اور نظام رکھتے ہیں، کوئی اور بات کریں، آپ کو اگر وہ بات اچھی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ان کے برابر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ان کی طرح کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ خیر خواہ کا مطلب آپ کی اچھائی جانے والا. تو آپ جب یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا ان جیسا کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں، تو پھر آپ ان کے مقابلے میں کسی اور بات، کسی اور کی بات کو ترجیح دینے دے سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہمیں یہ جان لینا چاہیے اگر ہم ان کے مقابلے میں اپنی طبیعت کو، کسی اور کی بات کو اہمیت دیتے ہیں تو گویا ہم یہی ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان سے زیادہ، اسلام سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے نفس کو، شیطان کو، اپنی خواہشات کو، اپنی طبیعت کو پسند کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ملا صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو. تابعین کے معنی آپ کو بتا چکا، صحابہ کی پیروی کرنے والے. تبع تابعین آگے ان پیروی کرنے والوں کی پیروی کرنے والے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. معنی معنی کے لحاظ سے ہم بھی پیروی کرنے والے ہیں نا، وہ اصطلاحی طور پر تابعین کہلاتے ہیں. ہم معنوی طور پر یعنی معنی کے لحاظ سے کہیں کہ ہم بھی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر ہم پیروی نہیں کرنے والے تو ہم اس میں شامل ہو سکتے نہیں. غیروں کی سازشوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا. یہ سوشلزم، کمیونزم، کیپیٹلزم، یہ جتنے بھی مذاہب اور نظام باطل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی راہ سے روکنے والے. اگر سوشلزم کے معنی معاشی نظام لیا جائے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح گزر بسر کرنی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا؟ ذرا بتائیے گا. کمیونزم گروہی نظام ہے, کیپٹلزم سرمایہ داری نظام ہے, سیکولرزم یہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں جن میں کسی خاص طبقے کی بہتری چاہی گئی ہے, اور انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جن میں ہزاروں خرابیاں ہیں. خود بنانے والے اس سے متفق نہیں, وہ روس, رشیا, سوویت یونین آج اپنا منظر خود پیش کر رہی ہے کہ کمیونزم وہاں کامیاب نہیں ہو سکا, خود بنانے والے اس کا شکار ہوئے اور ٹوٹ کر تباہ ہو گئے. سوشلزم کے بانی اور اس کا پرچار کرنے والے خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. یہ اشتراکی نظام, یہ سامراجی نظام, یہ سرمایہ داری نظام اسلام میں نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلامی معیشت, اسلامی طور پر ہمیں سب کچھ معلوم ہے, کیونکہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے. کون سی بات ہے جو اسلام میں نہیں ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. اسلام تو نام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے اور دنیا برتنے کا ہے. جنہوں نے ان تمام نظام کو لوگوں میں پھیلانا چاہا, یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسلام میں کبھی جاتے ہیں؟ آپ کے ملک کی ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ ہے اسلامی سوشلزم. ان سے پوچھو اسلام کا معاشی نظام اور یہ تمہارا سوشلزم کوئی الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کا نام ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں اس سے مراد اسلام کی معیشت ہے, تو ان سے کہو اس کو سوشلزم نام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام تو مکمل دین ہے, اس میں کسی اذن کی گنجائش ذرا ان کی کہہ دیجیے نہیں ہے. اس میں عزم کی ضرورت ہے, عزم کی ضرورت نہیں. عزم ارادے کو کہتے ہیں, وہ ارادہ جو اس پر عمل کرنے کے لیے ہو, کسی عزم کی گنجائش نہیں. یہاں یہ بھی بات کرتا ہوں, کچھ لوگ صوفی عزم کا نعرہ لگاتے ہیں, اسلام میں کوئی عزم نہیں ہے. یہ جس کو لوگ صوفی عزم کہتے ہیں, اگر یہ ان کے نزدیک کوئی الگ چیز ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں, اسلامی روحانیت تصوف کو اگر صوفیزم کہتے ہو تو اس کو تصوف کہو, اسلامی روحانیت کہو اس کو صوفیزم کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام مکمل دین ہے. یہ طریقت جو ہے جو شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں, وہ طریقت جو شریعت سے الگ ہے وہ ہرگز ہرگز اسلامی نہیں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ تو مولوی اور پیروں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں کہ مولوی اور چیز ہے, پیر اور چیز ہے, غلط باتیں ہیں. ہمارے علماء ہی اولیاء ہیں اور ہمارے اولیاء ہی علماء ہیں. ہاں, کچھ لوگ ظاہری طور پر مدرسوں میں جا کر دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے مگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اور اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا. تو ان کو وہ علم حاصل ہو جاتے ہیں جو کتابوں میں پڑھنے سے ملتے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں وہ الگ علم ہوتے ہیں بلکہ ان کے معنی ہوتے ہیں. کسی کے پاس صرف لفظ ہوتے ہیں, کسی کے پاس معنی بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ پیر الگ طبقہ ہے, مولوی الگ طبقہ ہے اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے, وہ ان کا معاملہ ہے اور ان کا تو ایسی بات نہیں. جو سچا مولوی ہے, مولوی کے معنی مولا والا, جو سچا مولوی ہے, صحیح معنی میں مولوی ہے, نام کا مولوی نہیں, اصلی مولوی ہے, وہی پیر ہے. لفظ پیر تو فارسی زبان کا لفظ ہے, بڑی عمر والے کو کہتے ہیں. پیر و جوان مشہور ہے, جوان جوان کو کہتے ہیں, پیر بوڑھے کو کہتے ہیں, لیکن یہ پیر اصطلاحی طور پر کام وائز ایسا لفظ ہے کہ یعنی کسی کو بزرگ ماننا, قابل عزت سمجھنا کہ یہ نیک آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, اس لحاظ سے آپ اس کو پیر کہتے ہیں. حالانکہ عربی میں پیر کا کوئی لفظ نہیں ہے. شیخ کہتے ہیں, مرشد کہتے ہیں, رہبر کہتے ہیں, رہبر بھی فارسی کا لفظ ہے. تو مجھے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں کسی ایزم کی کوئی گنجائش نہیں, اور جتنے لوگوں نے یہ قابل طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں. یہاں ایک بات اور چرچا کروں, امریکہ ہو یا برطانیہ, جاپان ہو یا فرانس, چائنا ہو یا کوریا, کوئی ملک ہو, کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو, ہمارے نزدیک اگر وہ اللہ اس کے رسول کے پابند نہیں تو ہم ان کے پابند ہو سکتے نہیں. یہ حکومتیں ان کی پالیسی اپناتی ہیں تو اپنائے, ہم اپنانے کو تیار نہیں, کیونکہ قرآن میں حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, فرما برداری کرو اللہ کی, فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور ان کی جو تم میں امر والے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد حکومت ہے, حکومت کی پابندی کرنی چاہیے, فرما برداری کرنی چاہیے. تو اس سے پہلے جو لفظ موجود ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, کیا مطلب کہ وہ اولی الامر, وہ حکومت والے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے ہوں گے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو ہم ان کا کہنا ماننے کو تیار نہیں. جو اللہ کا فرما بردار نہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں, اس کی فرما برداری ہو سکتی نہیں. آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں, ٹائم تھوڑا ہوتا ہے مگر بات آپ کے دل میں نقش کرنے کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کافر بھائی مان کے رہے. ایک طرف آئیے مسلمانوں کی بات سناؤں آپ کو, امریکہ برطانیہ والوں کو تو رکھے ایک طرف, مسلمانوں کی بات سنو. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمان بادشاہ ہوئے, بڑے نیک بادشاہ ہوئے. غزنی افغانستان کا ایک شہر ہے, اس کی نسبت سے ان کو غزنوی کہا جاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش کے شہر کا پڑوس ہے نا غزنی, آپ اجمیری الجولابی ہے اس کے پڑوس میں غزنی ہے افغانستان. مسلمان بادشاہ تھا, صاحب حکومت تھا, حکمران تھا, زمانہ کا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابوالحسن فرقانی رضی اللہ تعالی عنہ, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیر. حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین حضرت خواجہ ابوالحسن فرقانی. بادشاہ کو پتا چلا میرے شہر میں فقیر ہے, اللہ والا ہے, لیکن بادشاہ تھا, نیا نیا دور تھا, سوچا کہ دن کے وقت اگر ان کو ملنے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ فقیر کے پاس آیا ہے تو میری ذرا بات کچی ہو جائے گی. میں بادشاہ ہو کر فقیر کے پاس جاؤں چرکری ہوگی, ذرا مزہ نہیں آئے گا. رات کے اندھیرے میں تنہا گشت کیا کرتا تھا, آج کل کی طرح نہیں کہ 150 پولیس والے پہلے سے ہی جناب گاڑیاں لے کر ساری سڑکیں بند کی ہوں. یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں پر عدل کرتے, حفاظت کرنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے کرے, لیکن یہ اتنی حفاظت ان کو کیوں کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ عدل کرتے نہیں. وہ رات کے وقت اتنے حفاظت کرتا تھا لوگوں کے احوال کو دیکھنا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے. آدھی رات کے وقت حضرت صاحب کے دروازے پر آیا, اندھیرے میں ملنے آیا تاکہ کوئی اس کو دیکھے نہیں. بادشاہت کی وجہ سے تھوڑا سا نشہ تھا نا, غرور تھا مزاج میں, تھوڑی سی تفاخر, کوئی اکڑ پکڑ تھی. دروازے پر دربان بیٹھا ہوا تھا, خادم بیٹھا ہوا تھا. کیوں بھائی, اجر صاحب ہے؟ جی ہے. جاؤ ان کو خبر کرو بادشاہ ملنے آیا ہے، میں محمود غزنوی ہوں. اس نے کہا جی آپ تو اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں وہ میرے بادشاہ، اور میرے بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ رات کے وقت کوئی آئے تو اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، صبح حضرت ملتے ہیں، فجر کے بعد آپ تشریف لائیں، عشاء تک ملاقات کا ٹائم ہے. رات کو حضرت اپنے وظائف میں ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، یہ ملاقات کا وقت نہیں. اس نے کہا میں دن میں مصروف ہوتا ہوں، مجھے کاروبار حکومت چلانا ہوتا ہے، میں بھی مصروف ہوتا ہوں، دن میں یہی وقت ہے میرے پاس، جاؤ ان کو خبر کرو. اس نے کہا جی میں ان کی عبادت میں مفل ہو سکتا نہیں، دخل اندازی نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا جی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ وچار دیواری اس کے اندر تیری بات چاہتے اس سے بار بار ہے، اور میرے بادشاہ سے یہ حکم ہے کہ اس وقت کوئی آئے تو اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو آنا صبح آئیے، کوئی رکاوٹ نہیں، اگر صاحب سب سے ملتے. ہاں ایک کام کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے، پیغام سے وہ دے دوں گا کہ رات آپ آئے تھے، یہ میں بتا دوں گا، لیکن اس وقت میں آپ کے لیے اندر جا کے حضرت کو باخبر کر سکتا. ٹھیک ہے بتا دینا ان کو، کل میں پھر اس وقت آؤں گا. ان سے کہنا کل میں نے اسی وقت پھر آنا ہے، مجھ سے اس وقت ملاقات کر لیں، میں دن کے وقت نہیں مل سکتا، لیکن میں پیغام دے دوں گا. صبح ہوئی فاطل میں عرض کی، حضرت رات کو بادشاہ آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو جا کر خبر کروں، وہ ملنا چاہتا تھا، میں نے یہ جواب دیا. اس نے کہا کہ میں آج پھر آؤں گا. آپ نے فرمایا اسے کہہ دینا کہ لوگوں کے سامنے آتے ہوئے اگر تیری بادشاہت روکتی ہے تجھے تو پھر مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں ملنا چاہتا ہے پھر مجھ سے، اگر تجھے رکھتے دن کے وقت ملتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگوں کا تجھے خیال آتا ہے تو پھر مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں، اور مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، اگر تجھے مجھ سے کام ہے تو پھر میرے وقت میں آنا پڑے گا. اس وقت آج اس وقت میں ملتا ہوں، کیونکہ تجھے مجھ سے ملنا ہے، مجھے تجھ سے ملنے کا کوئی شوق یہ پیغام دے کر رات کو بادشاہ آیا کہ آ گئی ہوں، کھولو دروازہ اندر. کہا جی کیوں جی دروازہ کیوں کھولو، میں کل بتا کے گیا تھا میں آؤں گا. کہا جی میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا، میرے حضرت صاحب نے یہ جواب دیا. بادشاہ کو پسینہ آ گیا، ہم جیسا ہوتا تو ہے چار قسم کے لوگ کھڑے تھے، اتنا انتظار کرنا، ذرا دیکھنا رستہ بنانا، بادشاہ آ رہا، لوگوں کو دس کو بتاتے بادشاہ آئے گا، میں وہ فقیر ہوں، یہاں میں بات کروں گا، اگر فضل حسین صاحب بیٹھے ہوں ان کا خط مجھے ملا ہے. اس والے دن میں نے پیر صاحب دیول شریف کا ذکر کیا تھا، وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے آپ صرف پیر دیول کہتے رہے، پیر دیول کہتے رہے، پیر صاحب کا بھی لفظ نہیں کہا، دیول شریف بھی نہیں کہا. بات یہ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، اگر میں نے بیان کرتے ہوئے اس طرح کہا تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں نے ارجو پیر صاحب کی کوئی مخالفت کی ہے، ہماری ان سے دوستی تھی، بڑا تعلق تھا. لیکن یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ شاید اس بات پر ایک دو لفظوں پر ہی رہ جاتے ہیں. مثلا اگر دیکھا جائے تو بہت سے بزرگوں کے نام ہم روا رہی میں لیتے ہوئے گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے، مثلا حضرت ابوبکر کہاں اور آگے بڑھ گئے، جبکہ آپ اپنے پیر صاحب کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ دس القاب لگا لیتے ہیں. تو اگر میرے لہجے میں کوئی ایسی بات ہوتی جس سے آپ کو یہ احساس ہوتا کہ میں پیر صاحب کے بارے میں کوئی مخالفت کر رہا ہوں یا ان کی عزت نہیں کر رہا، تب تو آپ کہتے. آپ نے اگر اس کو محسوس کیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر وہ غلط انداز سے ذکر کیا ہے، اگر ایسا ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے ایسا کیا نہیں. تو اگر میں نے اس وقت پیر صاحب کا لفظ نہیں کہا، صرف پیر دیول کہہ دیا، تو دیول ایک علاقے کا نام ہے. اگر ہم بزرگوں کی نسبت میں شریف کا لفظ لگا لیتے ہیں تو کئی مرتبہ مدینہ بھی تو کہتے ہیں، آگے شریف نہیں کہتے. مثلا نعت پڑھ رہے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، تو کوئی اس سے کہے کہ تم نے صرف مدینہ کا شریف ہی کہو، تو کیا کہیں گے آپ؟ تو صرف لفظوں پر اس طرح نہ سمجھا کریں، آپ کو ان سے اگر بہت عقیدت ہے تو اچھی بات ہے، لیکن میرے ان لفظوں پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے ہرگز ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہیں کہا. ہاں اس واقعے میں اتنا ضرور ہوا تھا جس طرح کہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہم لوگ سیلاب میں پھنس گئے تھے، تو وہ اپنا تعارف خود کراتے تھے اور میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، وہ خود اپنا تعارف کرواتے تھے، میں ایوب خان کا پیر ہوں. انہوں نے جہاں رستے میں ایک دو مرتبہ ملاقات ہوئی، انہوں نے تعارف کروایا، تو یہ ان کا ایک انداز تھا، میں نے اس پر بھی کوئی ان کی مخالفت نہیں کی. عیسیٰ قادری سلسلے کے اور دیگر جو ان کی باتیں تھیں، والد صاحب کے یہاں سوئم میں تشریف لائے تھے، انہوں نے تقریر بھی کی تھی میرے پاس، اس کے علاوہ گھر آئے تھے، تو جس دوست کو ان کی یہ بات میرے حوالے سے، اس نے مجھے خط لکھا ہے کہ آپ نے چونکہ صرف پیر دیول کہا، پیر صاحب بھی نہیں کہا، اور یہ کہا کہ ایوب ہاں کافی، تو میں اور کیا کہوں، انہوں نے جو لفظ کہے تو وہی لفظ میں نے انہیں دہرائے تھے، اس میں کوئی برائی نہیں کی تھی. اگر آپ کو برے لگے ہیں تو میں نے وضاحت کر دی ہے، اس کے باوجود آپ کو قبول نہیں، تو آپ فرمائیں کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے. یہ وضاحت بھی صرف آپ کی محبت میں کی ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں. بات آگے چلوں میں، یہ صرف جملن بات آئی تھی، میں نے وضاحت کر دی. اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کا پیغام دے دیا، حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے. بادشاہ سمجھ گیا کہ میں جس کے دروازے پر آیا ہوں یہ واقعی اللہ والا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا تجھے مجھ سے کام ہے، مجھے تو اس سے کوئی کام ہو، اور جس کو کام ہے وہ اس کی وقت کے حساب سے آئے، تجھے اگر خیر آتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو شاید ہو سکتا لحاظ کرتے، مگر حضرت صاحب نے جواب دیا تو بادشاہ کو پھر بھی یقین نہیں آیا اس نے کا ہو سکتا ہے میری نظروں میں اپنا مقام بنانے کے لیے اس طرح کیا ہو، صرف دکھاوے کے لیے اس طرح کیا ہو، اس نے ذرا اور تھوڑا سا نا تسلی کرنے کے لیے اس نے کہا حضرت آپ کو پیغام دے دینا میں بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کا حکم ماننا ان پر ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر یعنی حکم والوں کی، امر والوں کی، حکمرانوں کی، تو تم پر میرا حکم ماننا لازم ہے. میں بادشاہ ہوں، میں کل اس وقت آؤں گا اور آپ کو مجھ سے ملنا ہوگا. کہنے لگا یہ آیت میری طرف سے پڑھ کے سنا دینا اور یہ بات کہہ دینا. صبح قادم نے عرض کی حضرت رات بادشاہ آیا تھا، میں نے آپ کا ارشاد اس کو سنا دیا. وہ آتے تو یہ آیت پڑھ کے سنا دیا ہے کہ وہ اولی الامر میں سے ہے اور آپ پر اولی الامر کی فرما برداری اور پابندی لازم ہے، تو اس نے کہا تھا وہ آج پھر آئے گا تو آپ اس سے ضرور ملیں. فرمایا بادشاہ آئے تو اس کو کہنا آیت تو نے صحیح پڑی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کے معنی فرما برداری کرنا، کہنا ماننا، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو بادشاہ کو کہہ دینا ابھی تک مجھ سے اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکی، میں پوری طرح اللہ کی اطاعت نہیں کر سکا، رسول اللہ سے شرمندہ ہوں، تیرا نمبر تو تیسرا ہے، تیرا نمبر تو ابھی تو میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں، رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکی، تیرا نمبر تو جب رات کو آیا بادشاہ دربار میں یہ بات سنائی، بادشاہ ہل گیا، اس کو پتا چل گیا میں کس کے دروازے پر کھڑا ہوں، ہوش ٹھکانے آ گئے، سمجھ گیا کہ واقعی اللہ والا ہے تو. لیکن کہنے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے میں ایسا سمجھ رہا ہوں، مزید کسر باقی تھی نا، کہنے لگا اچھا ان سے کہہ دینا کہ بادشاہ آیا تھا, اس نے یہ کہا درے درویش را دربان نہ پایت, فقیر درویش کے دروازے پر دربان خادم پہرے دار چوکیدار نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تو بیٹھا ہوا اگر تو نہ ہوتا تو میں اندر چلا جاتا دروازہ کھول کے, تو راستہ میرا روک رہا ہے تو ان سے کہہ دینا کہ فقیر کے دروازے پر دربان نہیں ہوتا, ڈور کیپر نہیں ہوتا. صبح خادم نے کہا حضرت رات بادشاہ آیا تھا, میں نے آپ کا جواب دے دیا. وہ جواب میں جو کہہ گیا ہے تو یہ کہہ دینا کرے درویش را دربان نہ پایا. فرمایا اس کے آگے جواب لکھ دو, اس کو کہہ دینا اس نے تو یہ کہا کرے درویش را دربان نہ پایا, فقیر کے دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا آگے لکھ دو اس کو کہہ دینا فقایت تا سجے دنیا نہ آیت, فقیر کے دروازے پر دربان ہونا چاہیے کیوں, اس لیے کہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہ آ جائے, دنیا کا کوئی کتا اندر نہ آ جائے. بادشاہ کو جب یہ جواب پہنچا اس کو پتا چل گیا میں اب تک جو کچھ کر رہا ہوں غلطی کر رہا ہوں, لیکن 95% معاملہ درست ہو گیا, پھر بھی 5% رہ گیا, ابھی بھی کسر باقی تھی. تو وہ عیاض کو اپنا شاہی لباس پہنایا, خود اس کا غلامانہ لباس پہنا, اس پہن کر آ گیا کہ دیکھو حضرت صاحب پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے. ملنے کے لیے دن کے وقت آیا, خود غلامانہ لباس میں اور غلام کو بادشاہی والا لباس پہنا دیا. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب کی محفل لگی ہوئی ہے, یاد اندر کافی نہیں ہوا حضرت صاحب کے طریقے نہیں فرمائی, بادشاہ کے فرمایا فقیر کو آزمانا نہیں چاہیے, تو فقیر کو آزماتا ہے. جب آپ نے جلال دکھایا بادشاہ قدموں میں گرا, معافی چاہی, سونے کی اشرفیاں نکال کر حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کی. حضرت نے اپنی گدڑی میں سے سوکھا ٹکڑا نکالا بادشاہ کو دیا, اس نے منہ میں رکھ کے چبانے کی کوشش کی, اس سے چبایا نہیں گیا. اور میں تو اس سے یہ ٹکڑا نہیں چبایا جاتا, مجھ سے دنیا کا یہ مال نہیں لیا جاتا. پھر وہی بادشاہ تھا سلطان محمود جو ہاتھ باندھ کر حضرت کے پیچھے پھرتا تھا. میں نے بتایا یہ ہے, ارے وہ تو کافر ہے امریکہ کا کامیا والے, تم ان کو انہیں امر سمجھتے ہو کہ حکومت والے ہیں طاقت والے ہیں, ان کا کہنا ماننا چاہیے. یہاں بادشاہ وقت مسلمان ہے, اس کو بھی پتا چل گیا کہ اصل اول الامر کون ہے. ارے اول الامر حکومت کا نام نہیں ہے, قدر بن جانے کا, وزیر اعظم ہو جانے کا نام نہیں ہے. اول الامر کب ہوتا ہے؟ جو نبی کا امام ہوتا ہے وہی لوگوں کا امام ہوتا ہے. اللہ جس نے نبی کی غلامی نہیں کی وہ دوسروں کی امامت پر اکتا نہیں. آپ نے نہیں پڑھا علامہ اقبال کے کلام میں, حضرت شرف الدین ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت شریف والے, جب ان کے کوتوال نے شہر کے کوتوال نے حضرت کے ایک فقیر کو تھپڑ مار دیا تو حضرت صاحب نے بادشاہ وقت کو خط لکھا, شہنائے دہلی کے نام, دہلی کے چوکیدار کے نام اوپر شہنائے دہلی لکھا, داروگا چوکیدار کو کہتے ہیں شہنا. فرمایا تیرے کوتوال نے میرے ایک فقیر کو بلا وجہ تھپڑ مارا ہے, اس کو فوراً معذول کر دے, معطل کر دے, ہم تیری حکومت کسی اور کو دے دوں گا. آپ کو پتا چلا اول الامر کون ہوتے ہیں؟ یہ ہے اول الامر, تخت و تاج پہ بیٹھنا یہ حکومت نہیں ہے, نبی کی غلامی کرنا اصل حکمرانی یہ ہے. مجھے بتاؤ لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ موجود ہے یا نہیں؟ عمارت کے لحاظ سے بڑا شاندار ہے, بڑا قیمتی پتھر ہے، وہ پورے ہندوستان پر حکومت کرنے والا ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر جس کا نام تھا، آج بھی اس کا مقبرہ موجود ہے، مگر اب اس کی بادشاہت کو ماننے والا کوئی ہوگا کسی زمانے؟ آج سے 300-350 سال پہلے تھی اس کی حکومت، اب اس کا کوئی ذکر نہیں، مقبرے کو بھی کوئی جا کے سلامی دیتا؟ یہ قائد اعظم کو تو آخر سلامی دے دیتے ہیں پاکستان کی وجہ سے، اس کو یہ بھی سلامی دیتے نہیں کہ جی ہندوستان کا بادشاہ تھا جائیں سلام کریں، نہیں، لیکن اسی لاہور میں راوی کا دریا پار کر کے بھاٹی گیٹ پر آ جاؤ، وہاں میرے نبی کا ایک شہزادہ سو رہا ہے، حضرت داتا بند سرکار علی اجمیری رضی اللہ تعالی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جا کر سلام کرتا ہے، آیا سارے 900 سال ہو چکے ہیں مگر داتا آج بھی داتا ہے، ان کی حکومت آج بھی قائم ہے، جو لوگ بولے الحمد، جنہوں نے ان کے مقابلے میں کوئی الگ راستہ نکالا ہے ان کا حال دیکھ لو، ہم خواہ وہ پاکستان کا صدر ہو یا امریکہ کا صدر ہو، برطانیہ کا وزیر اعظم ہو پاکستان کی وزیر اعظم کو تو ہم مانتے ہی نہیں، کیونکہ عورت کی سربراہی کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں، لیکن اگر کوئی پاکستان کا مت وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، اگر وہ اللہ رب کے رسول کا کہنا نہیں مانتا تو ہم اس کا کہنا ماننے کو تیار نہیں، یہ ہمیں قرآن کی تعلیم، یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں خالق کا نافرمان جو ہوگا، اللہ کا نافرمان جو ہوگا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی پیروی اطاعت ہرگز ہو سکتی نہیں، مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ پر رہنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں، تو اسی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام، اور وہ کون ہے؟ وہ اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، اور آج کے لوگ ان دنیا داروں کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں، دین کا راستہ چھوڑ کر، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ ہرگز راہ ہدایت نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں، بلکہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں، اور جنہوں نے خود ہدایت نہیں پائی تو دوسروں کو ہدایت دے سکتے نہیں، یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف تو رہے کافروں کا مسئلہ، سرکاری مسئلہ ہو گیا، حکومت کا مسئلہ ہو گیا، کہ یہ لوگ نام لیتے ہیں اللہ کو ماننے کا اور مشورے مانگتے ہیں ابلیس سے، شیطان سے، کون ہوں یہ امریکہ برطانیہ والے جتنے کافر بےمان ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ آپ کے لیے شیطان سے کم ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ڈر رہے ہیں آپ کیا؟ وہ ابلیس کی طاقت ہے، وہ شیطان سے پیروکار ہے، اور یہ ان سے مشورے مانگتے ہیں جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائے، یہ تو رہا ایک طرف کا مسئلہ، آئیے اب ملک کے اندر کی بات کریں، میں نے آپ کو بتایا دین نبی پاک سے ملا، صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، آگے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان انگریزوں نے، امریکیوں نے، ان غیر مسلموں نے، ان ہندوؤں نے، اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے، یہود و نصارا نے مسلمانوں میں جو کچھ باتیں داخل کی ہیں، بتائیے وہ بھی اللہ سے روکنے والی ہے یا نہیں؟ نام جو بندی رکھ لو، وہابی رکھ لو، تکرالوی رکھ لو، مودودی رکھ لو، دکھڑوی رکھ لو، لاپوی رکھ لو، کاغذی رکھ لو، شیعہ رکھ لو، اتنا عشری رکھ لو، یہ ساری باتیں کس نے داخل کی ہے؟ آپ نے 15 سال پہلے سنا تھا دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا گیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے خود اپنی عمر بتا دی کہ دیکھو ہماری عمر اتنی ہے، اس سے پہلے ہم نہیں. 100 سال پہلے اس وقت کس کی حکومت تھی؟ بڑے فریق پر کون قابض تھا؟ انگریز. وہ جس کو یہ شہید کہتے ہیں بالا کوٹ والا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، وہ شہید لیلی یہ نجد ہے، وہ ذبیح تیغ خیار ہے. وہ اسلام کا شہید نہیں ہے، وہ نجد کی لیلہ کا شہید ہے. وہ ذبیح تیغ خیار ہے، اس کو اچھے لوگوں کی تلوار نے کاٹا، پٹھانوں نے مارا تھا اس کو غلط باتیں کرنے پر. یہ کہتے ہیں سکھوں نے مارا اس کو، پٹھانوں نے مارا، تاریخ ہزارہ اٹھا کر دیکھو. اسماعیل بیلوی اس کو شہید کہتے ہیں. اور یہ اہل حدیث طبقہ، میری کتاب حقائق پنجاب میں جو میں نے بھیجی ہے چھپنے کے لیے، اٹھا کے دیکھ لینا، ان کو جو اہل حدیث ہونے کا نام اور یہ ساری پالیسیاں انگریز نے دی. خود ان کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا ہے کہ انگریز کی پیداوار ہے. یہ سب کون ہوئے؟ اللہ کی راہ سے روکنے والے یا اللہ کی راہ پر لگانے والے؟ ذرا اونچی کہیے گا. میں اگر مجرم ہوں تو آپ کے سامنے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب صرف قرآن حدیث میں ترجمہ سیدھا سیدھا کر دیا کرو، یہ باتیں نہ کرو. کون بتائے گا پھر آپ کو؟ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مجمع بڑھانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے بلا لوں اور میٹھی میٹھی باتیں سنا دوں یا حقیقت نہ سناؤں تو کون سنائے گا؟ میں آپ سے زیادہ رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں.
کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی، ملائے گی تو کرتے کی باتیں، نہ کرے گی تو کرتے کی باتیں نہیں ہیں،
یہ کامیابی کی باتیں ہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن کو بدل دو. قرآن میں جو فرقوں کا ذکر ہے، گمراہوں کا ذکر ہے، نکال دو. کہتے ہیں نہیں جی، کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتا وہ کسی وقت مسلمان ہو جائے. تو پھر کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، کیا پتا کس وقت کافر ہو جائے. اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. یہ میرے تمہاری عزت کا مسئلہ نہیں ہے، نبی پاک کی عزت کا مسئلہ ہے. آج جن لوگوں نے اللہ کی راہ سے روکا ہوا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، آج ختم بخاری کے اشتہار اخباروں میں چھپ رہے ہیں کہ نہیں چھپ رہے؟ فلانے مدرسے میں، فلانے مدرسے میں ختم بخاری ہوگا، فلاں صاحب آئیں گے. ہم ختم قرآن کرتے تھے تو تم لوگوں کو مرچیں لگتی تھی، کہتے تھے یہ بدعت ہے، یہ ختم بخاری کی طرف سے تم نے نکال لیا ہے. قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے، ان کا نام آج بھی اونچا ہے، ان کا مطلب آج بھی سچا ہے، اور غیر اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں. تم نے میلاد کے جلوس سے لوگوں کو روکا، پھر صحابہ کا جلوس خود نکالا. تم نے لوگوں کو گیارہویں سے روکا، آغا خان کی فاتحہ تم لوگوں نے کی. تم لوگوں نے جشن منانے سے روکا، پھر دیوبند کا جشن تم نے منایا. ارے تمہارے نصیب میں پھر یہی آیا، ہم اللہ کا شکر ہے ثابت ہوا. تم لوگوں نے لوگوں کو روکا کہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تمہارا مفتی بڑا خود گیا تھا، چادر بھی اس نے چڑھائی تھی، الوا بھی تقسیم کیا تھا. ارے تم لوگوں سے صرف اس لیے روکتے ہو کہ اپنے غیر مسلم آقاؤں کو خوش کرو، اور ہم یہ کام جائز ہے اور صحیح ہے جو کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے. اللہ تم دنیا کے مال کے لیے کرتے ہو، تم غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہو، اور اس کو پھر بھی حرام صرف بھی رکھنا جائز کہتے ہو، حالانکہ کرتے ہو. ہم تو صحیح چیزوں کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں، تو غیر مسلم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، لوگوں میں شہرت کے لیے نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، ان کی رضا چاہتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دین میں کبھی پیدا کی ہے. اللہ فرماتا ہے جب کوئی اپنے نفس پر ظلم کر لے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائے. تم نے کتابیں لکھی, جگہ جگہ لوگوں کو روکا کہ نہیں مدینے نہیں جانا چاہیے, نبی کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے. تم نے پھر بتاؤ اللہ کی طرف سے روکا یا نہیں روکا؟ تم اولیاء کے پاس آنے سے روکتے ہو, تم مسجد نبوی سے روک کر اپنی مسجد میں لے جانے کی بات کرتے ہو, آج کوئی نہ ہو کاتا صاحب گئے تم روکتے ہو, رائے ونڈ لے جانے کی باتیں کرتے ہو. تم لوگ دین میں چلی جاتے ہو اور اللہ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید, یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں, حق سے کہیں ان کا واسطہ نہیں ہے. یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں, وہ بھی تو حدیث سناتے ہیں, وہ بھی تو دین کی باتیں کرتے ہیں, کلمہ نماز کی باتیں کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ نماز منافق پڑھتے تھے یا نہیں؟ ذرا اونچی. آپ تو شاید صرف یہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے نکالا یا نہیں نکالا؟ اخرج جا فلاں نکل و فلاں, نکل و فلاں فلاں کے بیٹے نکل جا مسجد سے. پہلے تو حضور نے کہا اس کو, میں نے کہا ان کو کیا پتا ہم کون ہیں, یہ ہمارے تو ان کا آج کیا جانا ہے. حضور نے فرمایا نکلتے ہیں نام لے لے کے نکالو, وہ تب بھی بیچ بن کے بیٹھے رہے کہ اس نبی کو کیا خبر, اللہ ہی جانے جو کچھ جانے. وہ جو ان کے گرو کے عقیدے تھے اب ان کے ہیں, جو وادیوں کے بڑے وہی تھے نا, انہیں کی یاد یہ نقل چلی آ رہی ہے. بولے تھے حضور نے پھر نام لے لے کے نکالا, بڑی بے عزتی ہوئی, چپ کر کے چلے جاتے, حضور نے نام لے لے کے نکالا چلے گئے. دوسرے دن پھر آ گئے, گروپ بنا کے بیٹھ گئے, صحابہ نے کہا تمہیں کل نبی صاحب نے نکالا تھا, پھر آ گئے. جی ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں نماز کی باتیں, نکلتے تھے صحابہ نے مار مار کے نکالا. ہمیں ثبوت مل گیا کہ بےمان مسجد میں آ جائے اس کو مار کے نکالنا غلط نہیں ہے. یہ جو آج کل کے نوجوان کچھ جو لوگ دین کو نہیں سمجھتے, کال جی ایک اپ ٹو ڈیٹ, اپنے آپ کے لرنے ڈھائی بھی کوالیفائڈ کرنے والے کہتے ہیں دیکھو یہ مولویوں کا کیا طریقہ ہے, ان سے کہو تمہارے ادارے میں کوئی گھسا ہے تم برداشت کرتے ہو؟ تمہیں صرف دین کی باتوں میں یہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ اپنے پاس آج جب اپنے لیے اصول بناتے ہو جو کہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں, دین کی باتیں آتی تو دین کو تم نے اتنا ہی ہلکا سمجھا ہے؟ تو یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو لوگ ان سے رعایت کرے وہ جان لیں کہ یہ لوگ تو خود پہلے راستے سے ہیں, جو ان کے پیچھے لگے گا وہ بھی کوئی خیر پا سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مسل کے حق اہل سنت و جماعت کا ثابت قدم رکھے. جتنے قاتل فرقے ہیں, میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے, کتنی مرتبہ کہا ہے, یہ قاتل فرقے یہ جتنے ہیں یہ سب ناری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 71 یا 72 فرقے ہوئے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ایک کے سوا سارے جہنمی ہوں گے. 73 فرقے ہوں گے, ایک کے سوا سارے کیا ہوں گے؟ تو پھر کتنے جہنمی ہوئے؟ 72. ایک ہوا جنتی اور وہ حضور نے اس کی نشانی بھی بتا دی, فرمایا ماں آنا علیہ وا خادی اہل سنت و جماعت ہوں گے, میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر, میرے اور میرے صحابہ کے جو حضور کے طریقے سے یہ نکل گئے, جو بندی وادی سارے جتنے بھی صحابہ تھے, یہ شیعہ وغیرہ سارے نکل گئے, ویلکم دا اہل سنت و جماعت. اور میں نے آپ کو یہ بات کہی, میرے سامنے قرآن کریم پڑا ہوا, میں اس پر ہاتھ رکھتے ہوئے منبر رسول پر بیٹھا ہوں, جمعے کا دن ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک جانتے اور مانتے ہوئے کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سوائے مطلب حق اہل سنت و جماعت کے پوری دنیا میں کوئی اور مطلب حق نہیں ہے. اس کے لیے کئی نشانیاں ہیں, مگر سب سے بڑی نشانی یہ ہے دنیا بھر میں جتنے اولیاء ہوئے ہیں سب اہل سنت و جماعت، اور یہ وہ نشانی ہے اس کا کوئی جواب دے سکتا نہیں. دنیا بھر میں گھوم جاؤ، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، جہاں بھی کوئی ولی ملے گا سنی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے ولایت صالحیت، کی اللہ کا انعام ہے نیک ہونا، ولی ہونا، اور اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے، کسی اور کو ولی نہیں بنایا. ولایت انعام ہے، انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا. پتا چلا جب سارے ولی سنی ہیں تو پھر مطلب صرف ہے سنت کا ہی سچا، کسی اور کا مطلب سچا نہیں. کوئی اور مطلب سچا، داتا پاک سنی، غوث پاک سنی، خواجہ غریب نواز سنی، خواجہ بہاءالدین نقشبند سنی، حضرت شیخ صاحب الدین عمر سہروردی سنی، حضرت قطب صاحب سنی، بابا فرید سنی، حضرت نظام الدین اولیاء ادھر کراچی آ جاؤ، عبداللہ شاہ غازی سنی، پیر جمن شاہ بخاری، پیر بھیر شاہ صاحب، پیر عالم شاہ بخاری، سارے سنی. پتا چلا اگر سنی صرف سنی سکتے اور کوئی سچا نہیں، پھرتے رہے. اللہ نے چیزیں مکوڑے بھی تو بنائی ہیں، یہ نہ ہو تو پھر اصلی کی قدر کیسے ہو؟ رات نہ ہو دن کی قدر نہ ہو، بدبو نہ ہو خوشبو کی قدر نہ ہو، بے ایمان نہ ہو تو گاڑی کی قدر کتنا ہو گئے؟ کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. اولی الامر یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہے، اور انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا کی جاتی ہے. لہذا جان لو کہ جتنے ہیں اب کافر ہو یا مسلمان کہلا کر کافروں کے ایجنٹ بنے ہوں، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، دین میں تبھی چاہتے ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ نہیں. باقی بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے. میں پچھلے جمعے کچھ زیادہ وقت لے گیا تھا، آج زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پابندی کے